اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز تیرہویں پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا جس کے آغاز میں اللہ نے اہل عقل کی علامات بتائیں جو اللہ سے کیا عہد پورا کرتے ہیں اور اسے نہیں توڑتے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا بہترین ٹھکانہ ہے جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو انہیں سلام ملے گا کہ یہ سلامتی تمہارے صبر اور استقامت کی وجہ سے ہے اس کے بالمقابل جو اللہ کی نظروں سے گر چکے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں زمین میں فساد کہتے ہیں کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی یاد کا تذکرہ فرمایا کہ میری یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، اگر آنکھ کے اندر سرما ڈالا جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کانٹا چبھ جائے بلکہ کوئی کچرا چلا جائے تو آنکھ بے چین ہو جاتی ہے۔ جو آنکھ کی مناسب چیز ہے وہ سرما ہے، ٹھنڈک ہوگی، اور کوئی ایسی چیز جو تنکا آنکھ میں چلا جائے تو تکلیف ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے دل کی غذا اپنی یاد بنائی ہے، اسی سے مناسبت ہے، وہ اسے ملے گی تو اسے سکون ملے گا، اور اگر اس دل کو اللہ کی یاد نہ ملی تو آنکھ کے اندر کچرا آ جائے، جیسے خراب ہو جاتی ہے، تڑپتا ہے آدمی، اسی طرح اندر کا انسان تڑپتا ہے۔ جسم کی اپنی غذا ہے، اندر کے انسان کی اپنی غذا ہے، اندر کے انسان کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ آج دنیا کا انسان جسم کو تو موٹا تازہ صحت مند، ورزش، جوگنگ، نہ جانے کیا کچھ، اور اندر کا انسان اس کا مر رہا ہے، زخمی ہے، بے چین ہے، اجڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا میری یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، کوئی آج اللہ کی یاد سچے طریقے سے خالص، اس لیے کہ سرمے کے اندر اگر ملاوٹ ہو جائے تو آنکھ کو سکون نہیں ملتا اور خراب ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کی یاد بھی خالص ہو، خالص پھر دیکھیے دل کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ گھڑی کو پانی میں ڈال دیں نا، اوپر نیچے پانی، کچ پانی ہو، دائیں بائیں پانی ہو، تو آپ کہتے ہیں پانی اندر نہیں جاتا، واٹر پروف ہے، واٹر پروف۔ اسی طرح جب اللہ کی یاد نصیب ہو جائے تو یہ دل انشاءاللہ غم پروف بن جائے گا۔ مجالے کہ اس میں غم آ جائے، مجالے کہ اس میں خوف آ جائے، مجالے کہ یہ بے چین رہے، مجالے کہ راتیں کہ نیندیں اس کی اڑ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہوتا ہے جو دل خالی اور اجڑا ہوا ہوتا ہے، ویران گھر کے اندر گندگی آ جایا کرتی ہے۔ آج کے اندر کے انسان نے اس گھر کو ویران کر رکھا ہے، جو جہان کا کچرا ہے ادھر ڈالا ہوا ہے، کوئی آنکھ سے، کوئی کان سے، کوئی منہ سے، ہاں کوئی سارا کچرا ان تمام سوراخوں سے دل کے ڈبے میں ڈالا ہوا ہے جو اللہ کی یاد کے لیے بنا تھا۔ آج اس سے سب کی یاد ہے اور نہیں ہے تو اللہ کی یاد نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اپنے نبی کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اسی انداز میں جملے کسے گئے، مذاق اڑایا گیا۔ آپ انہیں کہہ دیں میں کوئی نیا نبی تو نہیں آیا، پہلے بھی نبی آئے ہیں اور انبیاء کی اولاد ہوتی ہے، بال بچے ہوا کرتے ہیں، میں بھی بشر ہوں، میرے بھی یہی بچے بال بچے ہیں، میری بھی زندگی کی ضروریات ہیں۔ پھر اللہ نے اس ابراہیم کا تذکرہ فرمایا جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ قرآن ایک روشنی کی طرف راہ دکھاتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور قوم موسیٰ کی، بنی اسرائیل کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ہم نے ان پہ نعمتیں دی کہ دشمن فرعون سے نجات دی، لیکن بڑی ناشکری قوم تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو قوم شکر کرے گی ہم اسے اور دیں گے، اور جو ناشکری کرے گی پھر ہم اس کو عذاب دیں گے۔ شکر کی حقیقت یہی ہے کہ دل یہ کہے کہ مولا میں تو اس لائق نہیں تھا، تو نے دے دیا، زبان پہ اللہ کا شکر ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے، یہ نعمت کا شکر ہے. اگر کوئی شخص اس نعمت کا شکر یوں کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تو سچا ہے نا، اللہ کا سچا ہے، اور اللہ جو کہتا ہے، اللہ کہنے بھی پیچھے اللہ کی طاقت بھی ہوتی ہے، وہ کر بھی سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور جنت معاشر کے میدان کی منظر کشی کی کہ جب عذاب میں شریک ہو جائیں گے چھوٹے تو بڑوں کو کوسیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے. وہاں شیطان بھی برات کا اعلان کر دے گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے. اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ نے. پھر اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو، ایمان کو، ایک پاکیزہ درخت سے تعبیر کیا جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کا پھل بڑا شاندار ہے، اور کفر کو ایک گندے درخت سے تعبیر کیا جو ناپائیدار ہے، اور اگر پائیدار بھی ہے تو اس کے پھل بڑے کڑوے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع دعا جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی اور اللہ سے فریاد کی، اللہ انہیں نمازی بنا دینا اور نمازی کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کا بھی خیال رکھنا. یہی عقل مند باپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا اللہ کا بھی بنے اور میرے بیٹے کی دنیا بھی اچھی ہو جائے. وہ بڑا کم عقل باپ ہے جو اولاد کی چند ٹکے کی، چند دنوں کی زندگی کی فکر کرتا ہے اور سدا زندگی کی فکر نہیں کرتا. انبیاء سے بڑھ کر کون صاحب بصیرت ہوگا، اور انبیاء سے بڑھ کر کون بڑے باپ پن کا مظاہرہ کرے گا. انبیاء کی دعائیں قرآن میں ذکر ہیں کہ اولاد کی فکر کی، معیشت کی، لیکن دوسرے درجے پہ، پہلے درجے پہ کہ اللہ تو انہیں اپنا بنا لینا، انہیں نمازی بنانا، انہیں فرما بردار بنانا. تو یوں اللہ کے نبی نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے دعاؤں کا تذکرہ ہے، پھر محشر کے میدان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ اللہ نے فرمایا ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے، ہاں ڈھیل دے رہا ہے، پکڑے گا اللہ. اور ایک دن آنے والا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی، زنجیروں میں جکڑے ہوئی ہوں گے. فرمایا یہ کافر مکر و فریب کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے، اللہ جو کہتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. پھر سورہ حجر کا تذکرہ ہے، شروع میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر کافروں کی حسرت کا تذکرہ کہ جب اللہ کے ہاں ان کی رسوائی اور ذلت ہوگی تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان اور ایمان والے ہوتے، لو کانوا مسلم، اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن بدقسمتی ہے جن کے پاس یہ دولت ہے انہیں اس دولت کی قدر نہیں، آج وہ سمجھتے کافر بن جائیں، ان کی زندگیاں کافرانہ ہیں، ان کی تہذیب کافرانہ ہے، ان کی معاشرت کافرانہ ہے، انہیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اور کل جن کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی وہ حسرت کریں گے، مارے حسرت کے انگلیاں چبائیں گے، کہیں گے لو کانوا مسلم، اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. لیکن جنہیں اللہ نے ماں کی گود میں دولت دے دی ہے انہیں قدر نہیں ہے. چنٹکوں کا نقصان ہو جائے تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جائے نہیں بے چینی ہوتی. بیٹا موبائل گرا کے آ جائے باپ تھپڑ مارتے، کب سے میں مفت میں کماتا ہوں کیا، مفت میں ملتا ہے کیا یہ چیزیں. گاڑی لگ جائے باپ ڈانٹنا شروع کر دیتے، چنٹکوں کا نقصان ہوا اور یہ بیٹا فجر میں سویا پڑا ہے، مزہ لے کہ باپ کو تکلیف ہو. یہی بیٹی اس کے چہرے کی حیا ختم ہو گئی، لباس جسم سے اتر گیا، مجال ہے کہ کان پہ جوں رینگے، نہیں رہی ایمان اسلام کی قیمت دلوں کے اندر. تو وہ کافر کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ ساری پہلے آسمانی کتابیں ہم نے لوگوں کے حوالے کر دی، تم نے سنبھالنا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اور آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی یہ حفاظت کی شکلیں نظر نہ آ رہی ہوں. اللہ کی حفاظت کی شکلیں یہی ہیں کہ اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں معصوم معصوم بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں لیے بیٹھے. یہی قرآن کا بڑا معجزہ ہے، یہی اللہ کی عفادت کی شکلیں ہیں. کوئی ہوتا نا یہ صدر صاحب کے ہاں، یہ صدر کا درباری ہے، یہ ایوان صدر میں رہتا ہے، ہاں، اور ان کے کام میں یہ آگے پیچھے ہوتا ہے، ایوان صدر کے ساتھ آگے پیچھے. بڑا نام ہے صدر صاحب کے ساتھ, اور یہ قرآن کے حافظ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں, سبحان اللہ, یہ اللہ کا کام کرتے ہیں, اللہ ان کے سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کر لیتا ہے. کتنے خوش نصیب سینے ہیں یہ, اور کتنے سعادت مند ہیں, اور یہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے. دیکھتے نہیں دنیا میں بچے اتنے اچھے میمنی اور پشتو نہیں جانتے جتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی حفاظت کی شکل ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا قرآن بھی محفوظ ہوگا, قرآن کے معنی بھی محفوظ ہوں گے. ہاں, اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے جیسے قرآن قیامت تک محفوظ ہے, قرآن کا معنی اور مفہوم احادیث کی صورت میں یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا. جو نادان کہتے ہیں کہ احادیث غیر محفوظ ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن بھی محفوظ, قرآن کا مفہوم بھی محفوظ, اور قرآن کا مفہوم میرے نبی کے احادیث اور ارشادات ہے. قرآن نبی کی زندگی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا, نبی کے احادیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن الفاظ ہیں, نبی کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ نے اپنی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور انسان کی شیطان کے تکبر کا اور انکار کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہم نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا, لیکن اس نے قسم کھائی کہ اللہ تیرے بندوں کو رائے راست پہ نہیں آنے دوں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جو بد فطرت ہوں گے ان پر تیرا زور چلے گا, الا عباد اللہ المخلص, لیکن میرے مخلص بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. جو فطرت ہوں گے, گندی فطرت ہوگی, وہ تیرے جال میں آ جائیں گے, ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے, اور اپنے بندوں کے لیے میں نے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں, جہاں یہ داخل ہوں گے تو ہر قسم کے دلوں کی صفائی کے ساتھ داخل ہوں گے. پھر قوم لوط کا تذکرہ فرمایا, پھر قوم شعیب کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نصیحت فرمائی, اور اپنے نبی کو نصیحت کے ذریعے ساری انسانیت کو سبق دیا کہ کبھی بھی ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا, تم کافروں کی چمک دھمک کو دیکھ کر حسرت نہ کرنا, للچائی نظروں سے نہ دیکھنا, ان کے پاس یہ سب کچھ چند روزہ ہے. قرآن میں دو جگہ عجیب آیتیں ہیں, دو جگہوں کے بارے میں فرمایا کہ نظریں جھکا لو. ایک فرمایا کافروں کی زہری چمک دھمک کی طرف نظریں نہ اٹھانا, اور دوسرا فرمایا دوسروں کی بیٹی بہنوں کی طرف نظریں نہ اٹھانا. دو جگہ فرمایا نظریں جھکا لو, ولا تعد عیناک, دوسرا فرمایا کل للمؤمنین, ایمان والو نگاہیں نیچے کر لو, یغضوا من ابصاری, ان دو جگہوں پر. اور ایک جگہ فرمایا کہ نظریں جمائے رکھنا, اللہ کے نیک بندوں کے چہرے پہ دیکھتے رہنا, اس لیے کہ اس سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. وہاں فرمایا ولا تعد عیناک, آپ ان سے نظریں نہ ہٹانا. ایک جگہ فرمایا نظریں نہ ہٹانا, اور دو جگہ فرمایا نظریں اٹھانا ہی نہیں, جھکا کے رکھنا. ان میں ایک دنیا کی کافروں کی چمک دمک پہ رشک نہ کرنا, اور ان کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھنا. یہ ایمان, یہ دین سب سے بڑی دولت ہے, قرآن سب سے بڑی دولت ہے. پھر سورہ نخل کا تذکرہ ہے, نخل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس کے آغاز میں تو اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے, اور اللہ نے جو مختلف جانور پیدا کیے اور اپنے ان جانوروں کے اندر اپنی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے, اور زمین و آسمان کے اس نظام میں جو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اور پھر فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں کن کن کو شمار و کرو گے, حد ہے اللہ کی نعمتوں کی. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر فرمایا کافر جتنے بھی مکر و فریب کرے لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, جب وہ پکڑتا ہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. پھر اللہ رب العزت نے اب تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, وہ شرک جو کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو خود مخلوق ہیں, وہ تو خود مخلوق ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا, اور ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میری قدرت نہیں دیکھتے کہ دودھ تم لیتے ہو گائے سے بھینس سے, اندر کا کون سا کارخانہ ہے کہ گوبر الگ ہو جاتی ہے, خون الگ ہو جاتا ہے, اور اللہ تمہیں صاف شفاف دودھ پلاتا ہے. کیا اسے دیکھ کر تمہیں میری قدرت سمجھ میں نہیں آتی؟ کیسی اللہ رب العزت کی قدرت ہے, اس کا تذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ اس گندے ماحول سے صاف ستھرا دودھ نکال سکتا ہے, اگر کوئی سچی طلب سے اللہ کی طرف چلے تو اللہ بھی اسے گندے ماحول سے یوں ہی صاف ستھرا کر کے نکال دے گا. ہاں, اللہ ہے, اللہ بڑی قدرت والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا اور اللہ کی قدرت کا شکار یہ شہد کی مکھی بھی ہے. عجیب مخلوق ہے یہ بھی, اس کا عجیب نظام ہے اور اس کی عجیب مہارت ہے اور اس کا عجیب نظم ہے. حیرت ہوتی ہے اس کا نظم پڑھنے سے. اگر کوئی تاریخ اگر اس کی زندگی پڑھے کہ شہد کی مکھی ان کے اندر عجیب نظام ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں اور سارے مسدس ہوتے ہیں. مجالے کے دنیا کے جدید آلات کے اندر ان خانوں میں کوئی تفاوت اور فرق ہو سب ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر بڑا نظم ہوتا ہے, ان میں ایک ملکہ ہوتی ہے جو بچے پیدا کرتی ہے, پھر ایک سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے, پھر جس درخت پہ جا کر یہ روس رس نکالتے ہیں شہد اکٹھا کرتی ہیں وہاں نشان لگا کے آ جاتی ہیں کہیں دوسری مکھی جا کر اپنا وقت ضائع نہ کرے, اور پھر کہیں کوئی خاص چیز مل جائے تو ایک خاص قسم کا انداز اختیار کر کے دوسروں کو متوجہ کرتی ہیں وہیں چلی جاؤ. پھر جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ آنے والی مکھی کو چیک کرتی ہے کہ کیسا رس لے کے آئی ہے, اور اگر کوئی ایسی مکھی جو زہریلا رس لے کے آ جائے اور گندی جگہ پر بیٹھ کے آ جائے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. کاش کہ آج کا یہ انسان جو غذا کی شکل میں اور غذا کے نام پر اور دوا کے نام پر انسانوں کو زہر کھلا رہا ہے, کاش کہ ان کا انجام بھی عبرت ناک ہو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ انسانوں کو کس طریقے سے زہر کھلائی جاتی ہے. اس سے تو وہ مکھیاں اچھی ہیں کہ غلط غذا لے کے آ گئی اسے مار دیا گیا. پھر ایک ان کا میروٹی ہوم ہوتا ہے جہاں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, جہاں ایک پھر ان کا گودام ہوتا ہے جہاں ان کی غذا اکٹھی ہوتی ہے. یہ سارا ایک نظام ہے. پھر اس پوری چھوٹی سی سلطنت میں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا آرڈر سب پہ چلتا ہے. اللہ رب العزت فرمایا دیکھو میری قدرت ہے, چھوٹی سی مخلوق کے اندر میں نے کیا کچھ طاقت رکھی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کافروں کا تذکرہ فرمایا جنہیں بیٹی کی خبر مل جائے تو ان کے چہروں پہ ذلت اور سیاہی چھائی جاتی ہے. پھر وہ سوچتے ہیں اس بیٹی کو زندہ رکھیں ذلت اور ذلت برداشت کرتے کرتے ساری زندگی, یا ایسے یوں ہی ذبح کر کے زندہ درگور کر دیں. یہ کافروں کا ذکر فرمایا. اور آج مسلمانوں کو بیٹی کی خبر مل جائے تو مسلمانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا, حالانکہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے. میرے نبی کی بیٹیاں ہوئی ہیں بیٹیاں, اور میرے نبی نے فرمایا جس نے بیٹیوں کو پالا اور صحیح پالا صحیح تربیت کی پھر اچھی جگہ ان کا بیا کر دیا کل جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی دنگی آپس میں قریب ہوتی ہے. یہ سعادت بیٹی والوں کے لیے ہے. اس کا تذکرہ فرمایا کہ کافر یہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں. اس کا پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ مختلف شکلوں میں اللہ کی نعمتیں, گھر دیا ہے لباس دیا ہے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کل محشر کے میدان کا تذکرہ فرمایا, اور جب انسان آئے گا اور اس پر کوئی گواہ بھی آئے گا جو اس کی زندگی کی خبر دے گا. پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے اندر اللہ نے ہدایت کے لیے بہت کچھ رکھا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.